نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تعالیٰ کا اتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائی، ورنہ ہم لوگ اس قابل نہ تھے کہ وہاں جا پاتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. اور کسی نے بہت اچھی بات یہ کہی کہ لاکھوں کیا اگر کروڑوں خرچ کر کے بھی ایک حاضری نصیب ہو جائے تو وہ بھی سودا سستا ہے. آج ہم کہتے ہیں اور کہنا میں کسی حد تک صحیح بھی ہیں کہ مہنگا ہو گیا حج اور عمرہ مہنگا ہو گیا، لیکن جب سستا تھا جب ناقدری کی، اور جب مہنگا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ جائے گا. حج اور عمرہ پیسوں سے نہیں ہوتا. بہت سارے پیسے والے ہر مہینے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اللہ نے اتنا ان کے پاس انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں وہاں کی حاضری نصیب فرماتے ہیں. جنہیں نصیب ہو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی وہاں کی بار بار کی حاضری کی دعائیں بھی مانگے. اپنی کوئی کرامت نہ سمجھیں، اپنی کوئی بزرگی نہ جانیں، یہ سب محض اور محض اللہ کا فضل و کرم. اگر اس کو نکال دیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ سفر میں مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں تو سب کی طبیعتوں کا مل جانا، ہم مزاج ہو جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم مزاج لوگ نہ ہوں تو وہ سفر جہنم بن جاتا ہے. تو اللہ کا ہم اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے تمام ساتھی ہم مزاج تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سب نے وہاں لگ کر الحمدللہ عبادتیں بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ ایک بھی پیش نہیں آیا جو بعد میں دل میں تکدر کا سبب بنتا. ماشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے عقل و شرب کے جو امیر تھے انتظامی امور کے بھی بھائی ناصر شاہ تھے، اور انہوں نے ماشاءاللہ اس سے ڈیوٹی کو بہت سے خوبی نبھایا. اللہ تعالیٰ اس کی جزا انہیں عطا فرمائے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ دیگر ساتھی بھی تھے ماشاءاللہ، وہ بھی ساتھ لگے رہتے تھے، بھائی شعیب تھے، سلمان تھے، اور جس کو موقع ملتا تھا یہ ساتھ لے جاتے تھے اس کو، اور کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا تھا، آخر امیر تھے. لیکن یہ کہ بہرحال اپنی ڈیوٹی انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دی اور لوگوں کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی خدمت اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. ہمارے ایک ساتھی امریکہ سے تشریف لائے بھائی فراز صاحب، اور بہت دور سے سفر کر کے آئے، ہمارے یہاں پرانے ساتھی تھے وہ، یہاں اب وہ چونکہ وہاں منتقل ہو گئے، اور وہ ہم سے بھی زیادہ مختصر سفر پر آئے تھے، یعنی کتنے 8 دن کے لیے غالباً 8 دن کے لیے، یہاں باقی رہا تو 11 دن کے لیے تھے، لیکن وہ شاید 8 دن یا 7 دن کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کے بچے کا ختم قرآن مجید تھا وہاں، اور اس میں شرکت انہوں نے کرنی تھی ضروری طور پہ، تو اللہ نے ان کو وہاں بھی شریک کیے، شرکت کرا دی، اور عافیت کے ساتھ الحمدللہ وہ جو ہے امریکہ پہنچ گئے. تو ماشاءاللہ ہمارے سارے ساتھی الحمدللہ مخلص تھے، اور طبیعت میں خوشیاں اسی لیے تھیں کہ سب ہم مزاج تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بیوی اگر ہم مزاج نہ ملے گھر جہنم بن جاتا ہے، تو 10-12 ساتھی اگر ہم مزاج نہ ملے پھر کیا ہوگا؟ ایک عورت کو ہم نہیں سنبھال سکتے اگر وہ ہم مزاج نہ ہو، تو 12-13 ساتھیوں کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نور اللہ مرقدہ، کہ کہنے والا بیان کرنے والا کوئی اپنی بڑائی نہ جانے، اللہ تعالیٰ آنے والوں کی اخلاص کی برکت سے زبان پر وہ باتیں جاری کر دیتے ہیں جو کہنے والے کے لیے بھی نفع بخش ہوتی ہیں اور سننے والوں کے لیے بھی نفع بخش ہوتی ہیں. تو الحمدللہ سفر اللہ تعالیٰ نے میری بھی تقریباً 1983 سے اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ہوتے رہے ہیں. حج کے سفر بھی ہوئے, عمرے کے سفر بھی ہوئے, لیکن الحمدللہ مجھے بھی اس سفر میں سچی بات جو ہے وہ یہ کہ اپنے ساتھیوں کے اخلاص کی برکت سے بہت فائدہ ہوا, بہت نفع ہوا, بہت ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں کہ مزہ آیا, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. اور اس سفر میں الحمدللہ بعض ایسی جگہوں پر جانا ہوا جہاں شاید اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی میں تصور میرا نہیں تھا کہ شاید وہاں کبھی جاتے, جس میں سے ایک سفر ہمارا طائف کا ہوا الحمدللہ, اور وہاں بھی ہم قبیلہ بنی سعد میں گئے. تو اتنا عرصے سے جانے کے باوجود جبکہ میرے عزیز بھی وہاں رہتے ہیں, انہوں نے بھی کبھی اس طرح توجہ نہیں دلائی, حالانکہ دو دفعہ پہلے بھی طائف جانا ہوا, لیکن انہوں نے بھی کبھی اس طرح توجہ نہیں دلائی کہ بنی سعد بھی جانا چاہیے. لیکن یہ ہمارے بھائی سلمان صاحب, ان کے بڑے بھائی جدے میں رہتے ہیں, تو یہ ان کی برکت تھی اور ان کے بھی اخلاص کی برکت تھی کہ انہوں نے ان کو تیار کیا, اور وہ ماشاءاللہ نہ صرف تیار ہوئے, وہ جتنا ہمارا ذوق و شوق ہوتا تھا اس سے اگر آپ کہتے ہیں 50-100 گنا زیادہ ان کا ذوق و شوق ہوتا تھا تو غلط نہیں ہوگا. یعنی ہمیں روکنا پڑتا تھا کہ بس اب واپس چلیں, ورنہ وہ رکنے والے آدمی نہیں تھے. بہرحال وہ ان کا اخلاص تھا, اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہمیں وہ قبیلہ بنو سعد رہے گا. یہ وہ جگہ ہے, وہ قبیلہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی, اور سعدیہ جو حلیمہ دائی تھیں اصل میں بنو قبیلہ بنو سعد ہی کی تھیں, اور وہیں سے مکہ مکرمہ تشریف لائی تھی وہ. یعنی اتنا کہہ لیجئے کہ سعوت والا سفر, آسان سفر نہیں تھا. آج ہم تو گاڑیوں میں ہیں, گاڑیوں میں اے سی بھی لگے ہوئے ہیں, نہ گرمی کا نشان ہے نہ کچھ ہے. اب اس وقت اونٹنی کا سفر یا گھوڑے کا سفر یا خچر کا سفر یا گدھوں پر سفر, یہ سفر کی جو یعنی سواریاں تھیں جس پر لوگ بیٹھ کے جاتے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے ہم ریکارڈ میں چلے گئے یا لانڈی چلے گئے. یعنی قبیلہ بنو سعد سے مکہ مکرمہ کا سفر یعنی ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں, سوچ ہی سکتے ہیں, لیکن وہ کن مشکلات سے گزر کر یہ سفر طے کرتے تھے, اور کتنی مشکلات سے پھر واپس آتے تھے اپنے قبیلوں میں. پھر وہاں بھی زندگی کے کوئی ایسے آثار نہیں ہیں سوائے اس کے کہ بالکل عام اور فطری زندگی, مثلا سارا گزر بسر ان کا بھیڑ بکریوں کے چرنے چرانے پر تھا, پانی کا ایک کنواں تھا جہاں سے وہ پانی پی لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن وہاں گزارا, اور یہیں پر جو ہے وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کو شق صدر کہتے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا, زمزم سے اسے دھویا گیا, علم و عرفان کی اور حکمت اس میں دانائی اس میں بھری گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مرتبہ یہاں ہوا تھا, اور ایک مرتبہ معراج کے سفر پر جانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو دو مرتبہ واقعہ شق صدر یعنی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا. تو یہ قبیلہ بنو سعد جو ہے الحمدللہ وہاں پر ہم تقریباً مغرب سے آدھا گھنٹے قریب پہلے پہنچ گئے تھے. تو بڑا عجیب و غریب منظر تھا, بڑی عجیب فضا تھی, چاروں طرف پہاڑ تھے, اور یعنی گھر اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ پہاڑوں کے بیچ میں نظر نہیں آتے, بلکہ وہ سینکڑوں بکریاں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری آنکھیں کہ وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہی تھی, جب وہ چلے گئیں تو کہاں گئیں اللہ ہی جانے, پھر ان میں سے کوئی بکری بھی نظر نہیں آئی. تو اس طریقے سے وہ بالکل پہاڑوں کے جو ہے وہ دامن میں اور وادیوں میں رہتے ہیں, اور جہاں ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی اور اس کی جو ہے بہترین فضا وہاں کی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جن فضاؤں کو پسند کیا اور جن فضاؤں میں وہ وہاں پر گئے رہائش کے لیے, کیونکہ وہاں اہل عرب کا جو رواج تھا وہ دائیوں کے حوالے سے کرتے تھے کہ جو ہے وہ صاف ستھری فضا میں ہمارا بچہ پلے بڑھے, اور وہاں کی یعنی شہروں کی جو آلودگیاں ہوتی ہیں ان سے ہمارے بچے محفوظ رہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ دور دراز سفر کر کے اور اس خیال سے کہ ہماری کچھ خدمت ہو جائے گی, وہ امیر لوگوں کے بچوں کو لے جاتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ آپ جانتے ہیں, آپ یتیم تھے, آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے, اور پہلے جو ہے وہ حضرت جناب عبد المطلب نے پالا, یعنی دادا نے, اور اس کے بعد پھر چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی. تو لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ بھئی یہ تو یتیم ہے, اور یتیم کا مطلب یہ تھا کہ جب باپ نہیں ہے تو ہمیں کون دے گا, پیسے کون دے گا, ہماری خدمت کون کرے گا. اس لیے سب بچے جو تھے جو عمرہ کے تھے وہ دائیوں نے حاصل کر لیے. اب رہ گئے تھے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت دائے حلیمہ کو نصیب فرمائی کہ انہوں نے اس بچے کو گود لیا جو یقیناً سارے بچوں کا سردار بچہ تھا بلکہ ساری دنیا کا سردار تھا. تو اس بچے کو انہوں نے گود لیا اور اس کی برکت سے انہوں نے یہ دیکھی کہ ان کی جو اونٹنی تھی بالکل مریل تھی جس سے چلا نہیں جاتا تھا, بار بار وہ قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی اور لوگ انہیں کہتے تھے ارے بھائی حلیمہ جلدی سے آگے آؤ تمہاری وجہ سے ہم جو ہے وہ پیچھے رکنا پڑ جاتا ہے ہمیں. تو وہ اونٹنی جو چلتی نہیں تھی واپسی میں وہ ایسی تیز رفتار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ سب سے آگے نکل گئی. اب لوگ کہتے تھے کہ یہ وہی اونٹنی ہے جس سے چلا نہیں جاتا تھا, کیا ہو گیا اس کو؟ تو وہ سب سے آگے نکل گئی. اور پھر اسی طریقے سے جب قبیلہ بنو سعد میں پہنچے تو بکریاں جن کے پیٹ جو ہے وہ کمر سے لگے ہوئے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا, آپ کی برکت سے جب وہ شام کو چر کے آئیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے تھے, خوب کھا پی کے آئیں. تو ماشاءاللہ دودھ کی بھی فراوانی ہو گئی, غذاؤں کی بھی فراوانی ہو گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ تھی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجود میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ ان کا گھر خوشیوں سے نہال ہو گیا. بہرحال اصل یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں وہاں جانے کی سعادت عطا فرمائی اور مغرب کا جب وقت ہو گیا تو ہمارے ایک ساتھی نے الحمدللہ وہاں اذان دی اور اس مکان میں جو منسوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہائش فرما تھے اور سعدیہ کا یہ گھر تھا, الحمدللہ وہاں اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کی ہمیں سعادت بھی عطا فرمائی اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کر وہاں سے بہرحال چلے اور ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے سفر کا جو مقصود تھا یا طائف کا اللہ نے وہ ہمیں عطا فرما دیا. تو الحمدللہ یعنی کامرانی اور کامیابی کے جذبات کے ساتھ ہم وہاں سے واپس لوٹے اور پھر جا کر مسجد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر ہم نے عشاء کی نماز الحمدللہ پڑھی اور کچھ دیر وہاں مسجد میں بیٹھے, پھر وہاں سے روانہ ہوئے. تو کھانے کے لیے چونکہ یہ بھی ضروری چیز ہے, آدمی چاہے جو بھی جتنا بھی پہنچ جائے کھائے پیے وغیرہ تو نہیں رہتا. اور پھر ہمارے ساتھ تو جوان تھے ماشاءاللہ اور کھائے پیے گئے بہر بس نہیں چلتا, ہم لوگ کھانے کے لیے رکے پھر کھانا وغیرہ کھایا اور کھانا بھی اتنا تھا, میرا خیال ہے یہ بھی برکت تھی وہاں کی کہ ایک آدمی ایک پلیٹ یعنی ایک تھال کے اندر چار آدمی بیٹھے تھے, اگر وہ چار کیا آٹھ اور بھی ہوتے تو پورا ہو جاتا, لیکن ہم نے چار تھال منگائے یہ سمجھ کے کہ بھائی چار چار آدمی ہوں گے, تو لیکن پتہ چلا کہ اگر ہم ایک بھی منگا لیتے تو شاید پورا ہو جاتا بھائی. تو بہرحال یہ وہاں کی ایک ریت بھی ہے, رسم بھی ہے, رواج بھی ہے, شادی بیاہوں کے اندر بھی ماشاءاللہ تھالوں میں کھانا رکھتے ہیں اور بعض لوگ الحمدللہ اس کی قدر کرتے ہیں کہ بعد میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں, جو ہم نے بعض لوگوں سے سنا اور بعض سے یہ بھی سنا کہ بھیا کھانا بہت ضائع ہوتا ہے, بہرحال کھانے کے ذریعے سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کھانے کی ہم قدر کریں, جو بھی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ نعمتیں ہمیں حاصل ہیں تو اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے, کیونکہ جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم سے چھن گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے. اور ہاں یہاں ایک بات بتا دوں کہ مکہ مکرمہ میں بھی ہمیں خیال تو یہ تھا کہ 9 بجے نکلیں گے تو مغرب تک واپس آ جائیں گے, لیکن مکہ مکرمہ میں ہی ہمیں زیارتوں میں ظہر ہو گئی اور وہاں بھی ہم جو ہے اس مقام پر گئے جہاں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جو ہے وہ عمرے کا احرام کھول دیا تھا اور صحابہ اکرام اس وقت بڑے رنج و غم میں تھے کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے اور ہمیں وہاں جانے بھی نہیں دیا جا رہا اور حالت احرام میں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہیں پر اپنی اونٹنیوں کو ذبح کر دو اور احرام کھول دو. یعنی ایسے رنج و غم کی کیفیت میں صحابہ کرام تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی اپنی اونٹنیوں کو ذبح کر دو اور احرام کھول لو, صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. آپ سوچئے کس قدر رنج و غم میں تھے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بات یقیناً سنی ہوگی لیکن پوری طرح وہ متوجہ نہیں ہوئے, یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا اور آپ نے اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً ہوئی تھیں ان سے مشورہ کیا کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا لیکن ایک شخص بھی نہیں اٹھا. تو دیکھیے کتنی عاقلہ خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ چونکہ اس وقت رنج و غم کی کیفیت میں ہیں اس لیے آپ اس کا برا نہ منائیں بلکہ آپ خود جو ہے وہ اپنے اونٹنی ذبح کر دیں, آپ کو دیکھ کر سب یہ عمل کرنے لگیں گے اور اپنے سر کے بال منگوا لیں. آپ نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور پھر جب آپ کا جانور ذبح ہو گیا اور آپ نے سر کے بال منڈائے تو صحابہ اکرام سب کے سب یہ کام کرنا شروع ہوا. تو وہ رنج و غم کی کیفیت تھی بہرحال ان پر, تو یہ صلح حدیبیہ کا جو ہے واقعہ تھا. پھر اصل میں صلح حدیبیہ ہی جو ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں تم تو سمجھتے ہو کہ فتح مکہ جو ہے وہ جو وہ سورہ فتح جو نازل ہوئی تو فتح مکہ کے موقع پر, اور ہم یہ کہتے ہیں اصل فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر تھی. یعنی صلح حدیبیہ ہی اصل میں فتح مکہ تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو دروازہ بنا دیا فتح کا, جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا اور یہاں پر فتح ہوئی. یہ بھی اور اس کے علاوہ, اور مدینہ منورہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھی جو چلے گئے تھے بعد میں اللہ نے ایک سعادت عطا فرمائی کہ جبل احد پہ پہلے جانے نہیں دیتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دفعہ میرے بھانجے کی بیٹی نے یہ بات بتائی کہ اوپر چلیں. میں نے کہا اوپر کیسے جائیں گے, جانے تو نہیں جائیں گے. کہنا نہیں چلے جائیں گے. تو اب آج وہ انہوں نے کچھ ٹکٹ بھی رکھ دیا, 35 ریال لیتے ہیں ایک آدمی کے, اور انہوں نے اپنی گاڑیاں وہاں رکھی ہیں, بڑی جیمس جو بڑی ہیوی قسم کی گاڑیاں ہیں جدید, 8-10 گاڑیاں انہوں نے وہاں رکھی ہیں. اور جب وہاں آدمی جاتا تو اپنی گاڑی وہیں چھوڑیں, اور پھر تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ اوپر, 1000 میٹر غالباً اور 900 مزید کہہ لیجیے, بہرحال اوپر جو ہے وہاں پر پہنچے. وہ اس وقت بھی نظارہ جو تھا وہ مدینہ منورہ میں سورج کے غروب کا تھا, تو سورج کے غروب کا پورا نظارہ الحمدللہ جبل احد کی بالکل چوٹی سے ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اوپر جگہ بنائی ہے, تو الحمدللہ مغرب کی نماز وہیں پر ادا کی. اور پھر جب مغرب ہو گئی تو کچھ دیر ہم لوگ ٹھہرے جو میرے ساتھ عزیز تھے میرے, اور وہاں جو اس وقت نظارہ ہم نے دیکھا مدینہ منورہ کا, روشنیوں سے جگمگا رہا تھا, اور حرم شریف جو ہے بالکل سامنے نظر آ رہا تھا. تو یقیناً یہ وہ مناظر ہیں جو شاید زندگی میں آدمی کبھی نہ بھولے. اور پھر آخری وقت میں جب واپسی مدینہ منورہ سے ہوئی تو یہ مصطفی میرے ساتھ تھے, اس وقت میری زبان پر جو ہے بار بار طائف صاحب کا یہ شعر آ رہا تھا, اے مدینہ الوداع. اور اس وقت اس کی لذت کو میں بیان نہیں کر سکتا, اور جی یہ چاہتا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کے آدمی روئے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جانا بھی اور آنا بھی, اور آہستہ آہستہ پھر انسان کے جذبات بھی مدھم پڑ جاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مر جاتا ہے گھر میں تو کس قدر غم کی فضا ہوتی ہے, اس وقت کیا جی چاہتا ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ حوصلہ دے دیتے ہیں, صبر عطا فرما دیتے ہیں, اور اس پر انسان کو صبر آ جاتا ہے. ورنہ تو آدمی اس وقت جب کوئی مرتا ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ اپنا سر بھی ٹکرا کے مر جائے. اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں ایسی جذباتی باتیں کہ بس میں بھی, مجھے بھی اس کے ساتھ جانا ہے, میں کیوں نہیں مر گیا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی اس کو کہو ٹھیک ہے بھائی مر جائے تو یہ بھی ساتھ بھی دفن کر دیتے ہیں, تو ہوش آ جاتا ہے پھر آدمی کو. اس لیے کہ وہ خالی جذباتی بات ہوتی ہے. اس اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ سب سے بڑی جو ہے وہ عبدیت. اللہ تعالیٰ جو چاہیں جیسے چاہیں, ہم تمنائیں کر سکتے ہیں, اور تمنا کے بعد پھر سب اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے, حسن خاتمہ ہو, پھر انشاءاللہ کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہیں بھی, چاہے انسان کا انتقال ہو اور چاہے جہاں بھی دفن ہو. بس اگر ایمان پہ خاتمہ ہے تو انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو فوز و فلاح نصیب ہو گئی. اور خدا نہ کرے مدینے میں ہے کوئی اور خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے, تو آپ سوچ لیجئے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ سب کو بھی بار بار کے حاضر نصیب فرمائے. یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ورنہ آج تک آپ نے دیکھا کہ کبھی اس طرح کا بیان نہیں ہوا, لیکن چونکہ ساتھیوں کا بعض کا اصرار تھا کہ کچھ باتیں بیان کر دی جائیں, تو ہمارے جواد بھائی نے الحمدللہ کافی باتیں بیان کر دی تھی, اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کل انہوں نے جو ہے وہ پورا ایک نقشہ اور منظر, بالکل جو حقیقی منظر تھا اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا. اصل چیز ہی مبالغہ آمیزی سے بچنا چاہیے. تو ایک حقیقت جو انہوں نے یہاں بھی بیان کی, لیکن اس میں میں نے اچانک اس کو پڑھا تو بڑی خوشی ہوئی, دل سے ان کی بھی دعائیں بھی نکلی کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ میری نظر میں پورا منظر گھوم گیا اور ایسا لگا کہ جیسے مکہ مکرمہ میں ہی جو اس وقت میں موجود ہوں. تو اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. بات یہ ہے وہاں کی دوستیاں, وہاں کی ملاقاتیں انسان کبھی فراموش نہیں کرتا. 87 میں پہلی مرتبہ جن سے ملاقات ہوئی تھی آج تک وہ مجھے یاد ہے, اور اب جو یہ ملاقاتیں انشاءاللہ اللہ نے چاہیے بھی یاد رہیں گی, اور آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس جو بھی کرے اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے, دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنی رضا کے لیے جو ہے وہ اور اپنے تک پہنچنے کا اس کو ذریعہ بنا دے. اچھا, تو یہ ذریعہ بنا لے اللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. البتہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو لوگ ابھی لازمی بات ہے سب چھڑے گئے تھے, تو اب وہ خطرہ یہ ہو گیا کہ بعض حضرات نے بتایا کہ گھر کی خواتین ضد کر رہی ہیں کہ بھائی آئندہ اگر گئے تو ہمیں یا تو لے کے جاؤ ورنہ جانے نہیں دیں. تو یہ ایک وارننگ ہے سمجھ لیں. میں نے کہا بھائی چلو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حاضری نصیب فرمائے, اگر وہ چلی جائیں تو کیا حرج ہے اس میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بس اصل یہ کہ ہمیں اپنی رضا اور رضوان عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے مدینہ منورہ کے لیے اور مکہ مکرمہ کے لیے تڑپنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہاں رہ کر گھر والوں کے لیے تڑپیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کر کے لوگ فارغ ہو جایا کرتے تھے اور لوگ کعبے سے چمٹے بیٹھے ہوتے تھے تو آپ ان کو اٹھا دیا کرتے تھے, درہ مال کے کھڑے ہو چلو یہاں بیٹھ کے اپنی بیویوں کو یاد کر رہے ہو, جاؤ گھروں کو اور وہاں جا کے مکہ مدینے کو یاد کرو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو مکے میں رہیں تو یہ ناقدری ہے نا کہ مکے میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی اور یاد آ رہا ہے. یہ زیادہ اچھا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے مکہ مکرمہ کو یاد کریں, مدینے کو یاد کریں, وہاں کی عبادتوں کے مناظر ہماری نگاہوں میں ہوں. تو یہ جی چاہے ہمارا کہ بھی دوبارہ سے پھر سفر ہو, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہاں رہیں اور وہاں سے پھر یہ. البتہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں, اللہ تعالیٰ جو اپنی رضا کے لیے ہمیں تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. بس اللہ سے اخلاص مانگنا چاہیے, اخلاص بڑی نعمت ہے, اور تھوڑا سا عمل اخلاص کے ساتھ اگر ہو تو وہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحبان میں اسی جملہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگوں نے رسم بنا رکھا ہے کوئی مر گیا تو قرآن خوانی ہو رہی. قرآن خوانی اپنے طور پر کوئی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں, یعنی اس کے لیے دعوت نہ ہو, بلاوا نہ ہو, اور اپنے اپنے طور پہ ہر آدمی اگر بغیر کسی کو بتائے جا کے یہ نہیں کہ میں نے بھی تمہارے ابا کے لیے دس پارے پڑھے احسان جتا رہا ہے, یہ جائز نہیں. بغیر کسی کو جتائے اللہ کی رضا کے لیے آپ پڑھ کے کسی بھی مسلمان کو بخش دیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہمشیرہ کا انتقال ہوا تو پڑھانے کے لیے آئے. ہمارے ہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے, کسی کے مرنے اور جینے پر سلسلہ بند نہیں ہوتا الحمدللہ. بالکل آپ نے قریب کا الحمدللہ یہ زمانہ دیکھا, حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب کا انتقال ہوا, ان کا مدرسہ چلتا رہا, کوئی چھٹی نہیں ہوئی, اس جس طرح پڑھائی ہوتی تھی قرآن مجید پڑھتے رہے بچے. اب آپ بتائیے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے روک دینا کوئی ثواب کا کام ہے؟ پڑھنا زیادہ اجر و ثواب ہے نا. تو جتنے وہاں پر کلاسیں 10 لگ رہی ہیں, 20 لگ رہی ہیں, 50 کلاسیں ہیں, اور سب نے اگر ایک ایک پارا بھی پڑھا ہوگا تو 50 پارے تو کہیں نہیں گئے. حالانکہ وہاں تو زیادہ پڑھا جاتا ہے, الحمدللہ بچے 10-10 پارے پڑھتے ہیں ایک دن میں. اب اگر 200 بچے ہیں, 400 بچے ہیں, تو سوچیں کتنے قرآن مجید پڑھے گئے. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ شروع سے سلسلہ ہے کہ کسی کے مرنے اور جینے پر مدارس ہمارے یہاں بند نہیں ہوتے, کھلے رہتے ہیں الحمدللہ. اس لیے ہمارے مدارس کی جو چھٹیاں طے شدہ ہیں وہ چھٹیاں تو ہوتی ہیں, یا وہاں پر مجبوری ٹریفک کا معاملہ ہے, کوئی ہڑتال ہے, بچے پہنچ نہیں سکتے تو مجبوراً چھٹی کی جاتی ہے, وہ ایک الگ بات. ہمارے دوست بھائی ریاض صاحب اب بھی حیات ہیں ماشاءاللہ صدر میں, وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو سارے سال دکان کھولتے ہیں, عید کے دن بھی ہماری دکان بند نہیں ہوتی, وہ 10 محرم کو جو ہے وہ بند کرتے ہیں تو لوگ وہ بھی روتے پیٹتے آ جاتے ہیں کہ بھائی کیوں دکان بند کی کھولو. تو یہ ہے بات. تو اس لیے ابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب بن عبد المجید ان کی مغفرت کاملہ فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو بس بات یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اپنے طور پہ کریں. تو بہر جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کا انتقال ہوا, اور جب وہ کلاس میں تشریف لائے پڑھانے کے لیے تو طلبا نے دیکھا کہ حضرت کا موڈ جو ہے وہ ذرا سا ایسا ہے, مغموم ہے, غمزدہ ہے, لازمی بات ہے بہن کا انتقال ہوا. تو صاحبہ طلبہ تو موقع ڈھونڈتے ہیں, ان کو تو خیر چھٹی چاہیے ہوتی ہے, لیکن پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, بتایا کہ بھائی ہمشیرہ صاحبہ کا انتقال ہوا. اب وہ کہنے لگے حضرت آپ آج چھٹی کر دیجیے. بس ہم چھٹی کا کیا مطلب ہے, پڑھیں گے ہم. تو انہوں نے کہا ہمیں اجازت دیجیے, ہم یہاں کلاس میں بیٹھ کے پڑھ لیں گے, اس لیے کہ آپ بھی غمزدہ ہیں تو پڑھانے میں ذرا سا تاب ہوگا. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ جب ان کا اس طلبہ کا اشرار ہوا, آپ نے فرمایا کہ کچھ شرائط کے ساتھ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قرآن مجید پورا پڑھنا ضروری نہیں، جتنا ہو سکے پڑھ لیں، پھر جو پڑھنے کے بعد نہ آپس میں نہ مجھے بتائیں کہ میں نے اتنا پڑھا، مطلب یہ بھی ہے نا، ہم نے دو پارے پڑھے، ہم نے تین پارے، تو یہ ریاکاری کا اس میں خدشہ ہوتا ہے، بلکہ یقیناً دل میں ہوتا ہے کہ میں بتا دوں کہ میں نے تمہارے ابا کے لیے یہ کیا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اللہ جانے اور آپ جانے، تو اس لیے فرمایا کہ مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ اخلاص کی بات ہے، تو اخلاص جو ہے بڑی چیز ہے، اہم ترین چیز ہے، آپ کسی کے لیے بھی دعا کریں، عمرہ کریں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ طواف کریں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں گے۔ ہاں اگر کسی موقع پر کوئی بات نکل آئے، کوئی پوچھ لے تو بتا دے بھائی الحمدللہ میں نے دعا کی ہے، آپ کی والد کے لیے بھی کی ہے، بھائیوں کے لیے بھی کی ہے، سب گھر والوں کے لیے کی ہے الحمدللہ۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہمارا نام لے کے دعا کی ہوں گی، یار بھائی فرض تھوڑی ہے کہ ہمیں تمہارا نام یاد آ جائے، وہاں آ بھی جاتا ہے نہیں بھی آتا، اب بالکلیہ طور پر یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یا اللہ جس جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جس جس دعا اور حاجت کے لیے کہا اسی حاجت کو پورا فرما دے، بشرطے کہ وہ جائز ہو، تو آدمی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، یا ہمارے پاس مسجد میں پرچے آتے ہیں نام لے کے دعا کرا دیجیے، میں نے کہا اللہ میں کو تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی تمہارے ابا کا نام کیا ہے، بتائیں گے تو پتہ چلے گا، نیت کر لینا کافی ہے کہ اللہ فلاں کا کے والد بیمار ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی دعا کرا دینی چاہیے، بس نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ نام لے کے دعا کرو، ہاں اگر یاد آ جائے کسی کو نام ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا یہ کہ اب نماز کے لیے مصلے میں جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے جناب 10 نام بتا دیے اور یہ دعا کر نہیں کر پا، ساری نماز میں آدمی یہی سوچتا رہے کہ کیا کیا نام بتا دے، اس کی نماز تو خراب ہو گئی ساری، ایسا کام کرنا نہیں چاہیے، اگر زیادہ ہی ہو ایک پرچے پر لکھ کے دے دیں تاکہ دماغ پر وہ نام سوار نہ ہو، وہ چیز سوار نہ ہو، ورنہ ساری نماز خراب ہو جاتی ہے اس چکر میں، چاہیے یہ کہ اپنے اور لکھ کے بھی دیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ میرے والد کی دعا کر دیجیے، وہی لکھا ہو، اور بھائی وہ مر گئے تو ان کی مغفرت کی دعا کریں، بیمار ہیں تو صحت یابی کی دعا کریں، کریں کس چیز کی دعا، اس لیے میں وہ دعا دل میں کرتا ہوں اللہ اس کی جو بھی حاجت ہے پوری کر دے، اب ہم اس کو اونچی آواز میں کیا کہیں، اس نے لکھا ہی نہیں کہ کیا مسئلہ ہے، سوئی سے کہا میرے والد صاحب کی دعا فرما دی، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کے لیے دعا کرانا چاہتا ہے، یا اس کے والد ہسپتال میں صحت یابی کی دعا کرانا چاہتا ہے، بتائیں گے تو کیسے پتا چلے گا، تو اس لیے بات کو واضح کرنا چاہیے، ہمارے یہاں بات کو مجہول رکھتے ہیں، مبہم رکھتے ہیں، اور دوسرے کو جو ہے وہ فکر ہو جاتی ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، اور جب نہیں کیا تو بعد میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے پرچی بھیجی تھی آپ نے دعا نہیں کرائی، پھر ان کو میں کہتا ہوں کس چیز کی دعا کرائی، آپ نے کس کے لیے کہا تھا، بھائی صاحب حیات ہیں، ہاں ہاں تو میں نے کہا اس میں لکھا تو نہیں کہیں، کس چیز کی دعا کروں مجھے بتائیں، پھر انہیں اپنی غلطی کا کچھ احساس ہوتا ہے، ورنہ عام طور پہ غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، میرا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ رضا اپنی نصیب فرمائے اور ساتھ میں اخلاص کی دولت بھی نصیب فرمائے۔